ہزاروں مرغے مدفن بنا کے سو گئے. پیر کا سنا کرتے تھے بڑے پرلطف انداز میں. ایک پیر آ گیا مرید کے یہاں اور جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا. تو ایک دن وہ رونے لگا بہت, مرید جو تھا بہت ہوا. کہنے لگا حضرت آپ تو آئیں گے نہیں میرے یہاں, آپ تو آئیں گے نہیں میرے یہاں. تو اس نے کہا ارے بھائی آئیں گے, کیوں پریشان ہوتے, ضرور آئیں گے. نہیں نہیں آپ تو آئیں گے نہیں میرے یہاں. کہہ رہے آئیں گے بھائی کیوں تم, کہہ رہے حضرت آپ جب جائیں گے تو آئیں گے. سماتے تھے میں الہ آباد میں 12 خانقاہیں تھیں الہ آباد شہر میں جب پڑھنے کے لیے گیا. جب میں نے کسی اللہ والے کو تلاش کیا, میں کسی اللہ والے کے جب چلتے ہیں تو وہاں 12 خانقاہیں تھیں. تو وہ جو تھیں تقریباً تمام کھانے پینے والوں کی تھی. تو ایک خانقاہ میں گیا تو وہاں پتہ چلا کہ ایک بکرا کھاتا ہے ایک آدمی روزانہ. ہاں جی حضرت نے فرمایا کہ ایک بکرا, حضرت نے فرمایا بھائی میں تو ایک بچہ نہیں کھا سکتا. اور ہر خانقاہ میں قبر بنی ہوئی تھی, ہر خانقاہ میں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت کو حضرت شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچایا. اتنے بڑے اللہ والے الہ آباد میں. تو وہ اس سارے دور سے گزرے ہوئے تھے اور دیکھے ہوئے تھے کہ اس شعبے کو بدنام کر دیا. اصل میں جو عوام الناس جو تزکیے کے شعبے سے دور ہوئی, ایسے نہیں دور ہوئی, تو اس شعبے سے بڑی عقیدت لوگوں کو, بڑی محبت تھی. پیروں کو تو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے, ہے نا, پیروں کو تو پیروں کو ان کے بچوں کو جو ہے جو جانشین بنا دیتے تھے اور انہیں وہ درجہ دے دیتے تھے. عقیدت تو اتنی تھی لیکن جو انہوں نے کھانا پینا اور اینٹھنا اور یہ جو چیز ہے نا, تو اس سے لوگوں نے یہ تو بھائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ ایسے ہی وہاں بیان تھا. تو وہاں ایسے گدی نشین تھے اس علاقے میں, تو وہ بھی آئے. تو یہ جو ایسے گدی نشین ہوتے ہیں وہ علماء سے پرخاش رکھتے ہیں خاص, کہ یہ تو ہمارا پول کھول دیتے ہیں, تو انہیں بڑی پرخاش ہوتی ہے. لیکن دیکھیے حضرت کو اللہ نے کیا فراست دی تھی. حضرت نے فرمایا, وہ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بھی تھے بستی کے, فرمایا بھائی دیکھو یہ جو دینی مسئلے مسائل ہیں نا, یہ تو تم کرا کرو علماء سے رجوع. دینی مسائل کے لیے, دین پوچھنے کے لیے تو جاؤ علماء کے پاس. باقی یہ نظر نیاز نذرانے جو ہے نا, یہ تم ان کو دیا کرو اپنے. سمجھ آئی بات؟
کیا بات ہے,
کیا سمجھ میں آیا؟
کہ علماء کے پاس جائیں کر ان سے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے, اور ان کا جو اپنا کاروبار ہے وہ چلتا رہے, یعنی ٹپ پہ.
مقصد یہ تھا کہ اگر علماء سے جڑ جائیں گے, صحیح اس پہ آ جائیں گے, صحیح مسائل پہ, تو خود ہی ان کے پاس جانے سے بچ جائیں گے. وہ تو خوش ہو گئے, جو گدی نشین تھے جالی وہ خوش ہو گئے, بھائی ہمارا تو علماء انہوں نے ہمیں, ہماری تو کاٹ کی نہیں, ہماری نظرائیں تو بندی نہیں کی بلکہ اور ترغیب دے دی. لیکن جڑی کاٹ دی حضرت نے.
کیا بات ہے,
یہ تھے مجدد زمانہ. ایک علاقے میں واز کے لیے بلا لیا وہاں لوگوں نے, تو بہت مخالفین تھے وہاں, ان کو جو ہے نا بہت شدید. تو ممبر میں جب جا کے بیٹھے تو ایک پرچی پہنچی, تو اس میں ایک بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ تم کافر ہو, دوسری بات جو ہے کوئی گالی لکھی ہوئی تھی کہ تم یہ ہو, سمجھے نا, اور تیسری بات جو ہے نا اور کوئی بات لکھی اس طرح سے کہ تم کو واز کہنا نہیں آتا یا کوئی ایسی بات کہی. تو حضرت نے کہا بھائی ایک پرچی آئی ہے میرے پاس، اس میں یہ دو تین باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ تم کافر ہو، تو میں آپ سب کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسری بات جو تھی گالی جو لکھی ہوئی تھی، تو فرمایا کہ الحمدللہ میری جو والد ہیں وہ جو ہے فاروقی ہیں، اور جو میری والدہ ہیں وہ علوی ہیں، فت علی کی اولاد سے ہیں، اور والد جو ہیں عمر فاروق کی اولاد سے ہیں، اور جس کا دل چاہے وہ جا کے وہاں تحقیق کر لیں. اور تیسری بات یہ لکھی کہ جو ہے مجھے واز کہنا نہیں آتا، تو مجھے بھی اس کا دعویٰ نہیں ہے کہ مجھے واز کہنا آتا ہے، میں تو اپنا سبق سنا رہا ہوں، آپ میری اصلاح کر دیجیے. اور پھر واز شروع ہو جائے. تو بہت عجیب شخصیت تھی، اللہ تعالیٰ نے کایا پلٹ دی ہندوستان کی، کایا پلٹ دی. ایسے اللہ نے ایسے بڑے بڑے اللہ والے ان کے پیدا کیے، اور ان کی صحبت میں آئے، اور پھر ان سے فیض جو پھیلا ہے، کیا کہنے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خواب دیکھا ایک بزرگ نے ان کے زمانے میں، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما رہے ہیں، تیمارداری فرما رہے ہیں، خدمت فرما رہے ہیں، اور ایک بزرگ جو ہیں دور میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جاگے انہوں نے یہ خواب لکھ کے حضرت کو پیش کیا. حضرت یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ آپ جو خدمت فرما رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ ان کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. دین جو ہے اس کا نقشہ بگڑ چکا ہے، تو آپ اس کی آبیاری کر رہے ہیں. لیکن یہ سمجھ میں آیا وہ جو بزرگ ہیں بیٹھے ہوئے دور، وہ کون ہیں اور وہ خدمت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ امام مہدی علیہ رضوان ہے، جو اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، دور بیٹھے ہوئے ہیں اور قریب نہیں آ رہے، وہ اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اپنے وقت پہ آئیں گے وہ. جی بہت جی جی فرمایا تھا، کئی دفعہ فرمایا تھا. بلکہ حضرت نے تو سن کی بھی نشاندہی فرمائی تھی، 12 یا 13 اس طرح کی سن کی بھی نشاندہی فرمائی تھی، کہ جو ہے اس میں وہ یعنی وہ جو ہے ان کا پیدائش یا اس طرح کی چیز جو ہے وہ ہو چکی ہوگی. جب ان کا وصال ہو رہا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو یہ دو انگلیاں جو ہیں نا شہادت کی، اس کے راؤ اس سے ایک نور نکلا اور آسمان میں چلا گیا. ایرانی اماں تھیں حضرت کی اہلیہ محترمہ وغیرہ اور دیگر محلے سب نے دیکھا گیا کہ وہ عشاء کا وقت تھا، اس میں لوگ جماعت کے لیے چلے گئے تھے نماز کے لیے، تو یہ گھر میں کے جو ہے وہ نور نکل کے چلا گیا. تو اس کا ذکر کیا گیا بعد میں، تو بتلایا کہ یہ جو حضرت نے 1500 کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، 1500 کتابیں حضرت نے تصنیف فرمائی ہیں، اتنے واز، اتنے یہ یہ ان تحریر کا نور تھا. اللہ تعالیٰ یعنی یہ سمجھیے کہ یہ نور اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا، جو اور ایک بڑی عجیب بات یہ حضرت کے سمجھیں کہ بالکل مطلب جو برادری کے لوگ ہیں وہ یہاں کراچی میں ہیں، تو وہ ابھی تھوڑے سے پہلے ان سے میری ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے ایک بات بتائی مجھے، خاص بات، اندر کی بات جو کتابوں میں نہیں ہے اور شاید آ بھی نہیں سکتی. انہوں نے بتایا کہ جس وقت حضرت نے یہ جو تفسیر قرآن مجید لکھی 10 جلدوں میں، تو اس سے پہلے اپنی اہلیہ محترمہ سے ایک اجازت لی. انہوں نے فرمایا کہ میں تقریباً 2 سال آپ کے حقوق سے جو ہے معافی چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں قرآن شریف کا جو ہے میرا ارادہ ہے تفسیر لکھنے کا، تو اس دوران میں میں ناپاک ہونا نہیں چاہتا ہوں. کس مقام کے تھے آپ؟ جی، تو اس پورے عرصے میں تقریباً 2 سال میں حضرت نے لکھی تھی یہ درس، یہ جو تفسیر قرآن مجید ہے، اس 2 سال کے عرصے میں حضرت ناپاک نہیں ہوئے. اور ہمتن یکسو ہو کر حضرت نے اس تفسیر کا کام کیا، پھر بھی 2 سال لگے تھے. 10 جلدوں میں جو یہ تفسیر حضرت کی ہے، تو یہ بات جو ہے کتابوں میں نہیں ہے. اور بھی کچھ باتیں ہیں جو وہاں کے جو قریبی لوگ ہیں وہی جانتے ہیں، باہر کے لوگ نہیں جانتے. جیسے حضرت ڈاکٹر تنویر صاحب حیدرآباد سے تشریف لائے تھے، تو یہ حضرت سے بیعت تھے، اور جو آخری 3 دن حضرت کے تھے تو یہ وہاں خانقاہ میں قیام تھے، مثال میں 2-3 دن. تو اس میں جیسے حضرت ہوش میں آتے تھے نا، تو فوراً خاص احباب کو اجازت مل جاتی تھی جانے کی. تو ایسا ہی ہوا تو یہ بھی ان کو بھی اجازت مل گئی. تو حضرت نے فرمایا کہ ایک چیز کی تمنا تھی، ایک چیز کی تمنا تھی. سنا بہت، پڑھا بہت بزرگوں میں، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور جو ہے نظام الدین اولیاء دہلوی، وہ چیز تھی استغراق کی. ان حضرات کے متعلق جو آتا تھا نا کہ یہ استغراق میں رہتے تھے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے بھی فضائل اعمال میں ذکر کیا کہ استغراق میں رہتے تھے. نماز کے وقت میں ان کو جگایا جاتا تھا، نماز پڑھتے تھے، پھر استغراق میں چلے جاتے تھے. تو حضرت سمجھتے تھے کہ الحمدللہ اور تو سارے احوال نصیب ہوئے، تو یہ ایک استغراق جو تھا یہ نہیں ملا تھا. تو یہ جو واقع، یہ جو بات حضرت نے فرمائی، یہ پورا ایک دن حضرت پر بے ہوشی طاری رہی تھی پورے تک میں 24 گھنٹے. تو اس کے بعد جب ہوش میں آئے تھے تو یہ ارشاد فرمایا تھا، تو پھر فرمایا کہ الحمدللہ الحمدللہ یہ چیز ابھی نصیب ہوئی ہے. وہ اصل میں بے ہوشی نہیں تھی، جس کو بے ہوشی لوگ سمجھ رہے تھے، بے ہوشی نہیں تھی. ہاں، استغراق کی کیفیت یہ اللہ کی یاد میں ایسا غرق ہو جانا کہ دنیا مافیا کی خبر نہ ہو. یہ بزرگوں پہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جب قرب کا مقام پاتے ہیں ذکر میں اور اس میں اس میں، تو وہ بالکل غرق ہو جاتے ہیں، دنیا مافیا سے غرق ہو جاتے ہیں. یہ اکابر نے اس کو درج کیا ہے، اور یہ ہمارے بزرگوں کے یہاں یہ چیز انہیں پیش آیا کرتی تھی. اس زمانے میں تو اتنی نہیں ہے، ہمارے حضرت والے پر بہت ہوتی ہوئی، بہت تھی یہی چیز. تو یہ حضرت حکیم الامت جو ہے آخری جو یعنی انتقال سے سمجھیے کہ ایک دن پہلے، تو یہ ایک پورا دن ایسا گزرا تھا. تو اس کے متعلق حضرت نے فرمایا کہ جو ہے اس کی بس ایک تھی کہ یہ ہوتی کیا ہے. بزرگ جو ہے اتنا بیان کرتے ہیں اس کو، حالانکہ حضرت کیفیات کی نفی فرماتے تھے، کیفیات اصل نہیں ہیں، اعمال اصل ہیں. ٹھیک ہے نا، کیفیات مل جائیں تو محمود، نہ ملے تو کوئی بات نہیں. لیکن یہ جب سنتے تھے کہ ایک چیز ہے، تو ہر کیفیت سے گزرے ہوئے تھے. ابھی وقت تو خیر زیادہ ہو گیا، نہیں تو کچھ بتاتا کہ کیسے کیسے حالات سے گزرے تھے. سلوک کے منازل، اونچ نیچ، قبض و بست، کتنے خطرناک قبض و بست آئے تھے حضرت پہ، یہ اس سے گزرے تھے. سب حالات اشرف السوانح میں درج ہیں. نہیں نہیں واپس، وہ قبض نہیں، وہ قبض و بست جو سلوک والا قبض و بست ہے. تو اس وقت فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک جگہ گیا تو وہاں میری اس وقت وہی کیفیت تھی، تو ان کے پاس وہ انسپیکٹر تھے شاید جن جو عزیز تھے، وہاں بندوق رکھی ہوئی. فرمایا مجھے ایسی کیفیت آ رہی تھی کہ لگتا تھا میں یہ اٹھا کے مار لوں اپنے، اتنی خطرناک کیفیت سے گزرے تھے. تو یہ ساری جو راستے کے اونچ نیچے اس کو پار کیے ہوئے تھے، تو یہ ایک جو چیز تھی نا استقراق کی، تو اس پہ حضرت نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی اس دوران میں عطا فرمایا، اس وہ مزہ بھی سمجھیے یا وہ کیفیت بھی سمجھیے کہ وہ عطا کر کے، وہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ حضرت کا مرض یہی تھا، اسہال ڈائریا، اسی سے پھر حضرت کا وصال ہوا تھا، کمزوری ہوتی گئی، اسہال رکے نہیں، پھر وہ مرض وفات جو ہوئی وہ تمہارا جو اسی سے ہوا، کمزوری ہوتی گئی۔ بس شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے قابل دیے ہیں، ایسے اللہ والے دیے ہیں، ایسے بزرگ دیے ہیں، ان کا سلسلہ عطا فرمایا ہے، جس میں جو ہے جو رسمی نہیں ہیں اور منکرات سے پاک ہے، سیدھی سیدھی شریعت و سنت کی بات بتلائی جاتی ہے اور اسی پہ زور دیا جاتا ہے، اور بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بیان کے لیے کہیں حضرت جاتے تھے تو بس یہی تھا کہ اگر وہ کھانا کھلانا چاہتے ہیں، لوگ ظاہر بہت اصرار کرتے تھے، تو بس یہی تھا بھائی میرا ہے اور میرے ایک ساتھی ہیں، بس اس کی اجازت لے لیتے تھے، کوئی خاص آدمی ساتھ ہوتا تھا، اسے دو آدمی ایسا مجمع کو منع فرماتے، کوئی ہدیہ دیتا تھا اس کو نہیں لیتے تھے، وہاں پہ فرماتے تھے کہ یہ پھر ایک روایت پڑ جائے گی، اور جو لوگ اپنے گھروں میں دینی بات سننا چاہتے ہیں، مذاکرہ کرانا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو کہیں گے کہ بھائی ہمارے پاس تو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو ہم کیسے بلائیں، فرماتے تھے یہ دین میں روک ہے، اس لیے اس وقت ہدیہ نہیں لیتے تھے، اس وقت جو ہے مجمع کی ایسے دعوت کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ بھائی دین کی بات سننی ہے تو ان چیزوں سے پاک ہو، اس سے دین کو پھیلنے میں مدد ملے گی اور اس طرز عمل سے دین مقید ہوگا۔ تو لوگوں نے اس کو بڑا بتایا کہ بھائی آپ تو اس طرح کی وہ کر رہے ہیں، اور یہاں تو لوگ ایسے ہیں کہ وہ تو باقاعدہ کرایہ وصول کرتے ہیں اور ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو ہمارا اتنا خرچہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور آپ تو ہمیں آپ کی تو یہ تعلیم ہے جی، بڑے عجیب عجیب واقعات۔ کیا ایک اسکول میں گئے ایک علاقے میں بیان کے لیے، تو وہاں پر انہوں نے ہندو اساتذہ تھے اسکول میں، تو انہوں نے پیغام کہلوایا کہ ہم نے ان مولانا کا نام بہت سنا ہے، تو ہماری یہ درخواست ہے کہ وہ ہمارے اسکول کا معائنہ کر لے، تو حضرت چلے گئے بلا دھڑک، اور جا کے سارے ہندو اساتذہ سے ملے ان سے، تو بڑے حیران ہوئے اور بہت شکر گزار ہوئے، کہنے لگے کہ آپ کے تو جو یہ مولوی لوگ ہیں یہ تو ہمیں بہت برا سمجھتے ہیں اور ہمارے پاس آتے بھی نہیں ہیں، اور آپ کیسے آ گئے ہمارے پاس، بڑے خوش ہوئے وہ۔ تو مجدد زمانہ ایسے نہیں کہتے ان کو، اور یہ کسی ایک آدمی کا مجدد زمانہ کہا ہوا نہیں ہے، اس وقت پوری امت حضرت کو مجدد کا، علماء کرام اور بڑے بڑے حضرات ہر طبقے مجدد نہیں رہیں کو تجدید کام، تو ہر زمانے میں اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے، حال کے زمانے میں حضرت فرماتے ہیں رحمتہ اللہ علیہ کہ کیا شانتی آپ نے سب نے دیکھائی، کیسا ہر پھول کی خوشبو الگ ہے، پھول بہت ہیں نا، خوشبو پھول ایک نہیں ہے، پھول اللہ نے ہر چیز بنائی، کئی قسمیں بنائی اس کی، کھانے بنائے کئی قسم کے، پھل بنائے کئی قسم کے، قسم قسم کے، ایسے اللہ والے بنائے قسم قسم کے۔ مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک رنگ ہے بھائی، ان کا رنگ بھی پوری دنیا میں ہے کہ نہیں، اس طرح ہمارے رضوان خان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رنگ پوری دنیا میں، تو یہ سارے پھول ہیں، اور گلدستہ جب ہی بنتا ہے جب سارے پھول ہوں، ایک پھول سے گلدستہ نہیں بنتا، گلدستہ گل دستہ جس میں قسم قسم کے پھل ہوں وہ پھول ہوں تو ہوتا ہے گلدستہ، تو یہ امت گلدستہ ہے، اس میں قسم قسم کے پھول ہیں، اب کسی کو چمبیلی پسند ہے، کسی کو گلاب پسند ہے، کوئی موتیا کا عاشق ہے، کوئی مغرہ کا عاشق، کوئی دن کا راجہ کا ہے، تو یہ شکر ہے کہ بھائی پسند تو ہے نا کوئی پھول۔ چلیں اللہ نصیب فرمائے، پھول فرمائے۔